بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہم نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نماز کی رکعتوں کا معاملہ زیر بحث تھا، اور میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ نماز کی رکعتیں جب بھی بیان کی جائیں تو وہی رکعتیں بیان کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پڑھنی لازم فرمائی ہے. اور وہ رکعتیں کیا ہیں؟ وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں. ان کے علاوہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 یا 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح نمازوں کے ساتھ، یہ نفل رکعتیں ہیں. اور نفل کے بارے میں یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر آپ اس کا التزام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز جو ہم پر لازم کی گئی ہے، وہ تو در حقیقت وہ کم سے کم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق آدمی جتنا بھی ادا کرے اتنا ہی کم ہے، اور یہ نوافل ہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا صحیح قرب بھی آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ عبادات کی صحیح لذت سے بھی آشنا ہوتا ہے. نفل روزے رکھیے، نفل نمازیں پڑھیے، اسی نوعیت کے دوسرے نوافل کا التزام کیجیے، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. تاہم اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ ان نوافل میں سے بعض کا غیر معمولی اجر ہے، ہر نفل کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے نوافل کے بارے میں ایک اصولی بات فرما دی ہے کہ وہ من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم، یعنی جو آدمی بھی اپنے شوق سے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ذمہ داری کو پورا کر کے، فرض ادا کر کے اپنے شوق سے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب خوب اس سے واقف ہوتا ہے اور وہ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے. تاہم اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مسئول نہیں ٹھہرائے گا. تو یہ بات ہے جس کو میں نے واضح کیا تھا. اب نفل نمازیں کیا کیا ہیں، اس کا ہم آگے چل کے مطالعہ کریں گے. اب ہم اس باب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ نماز میں جو رعایت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. نماز کا وقت کسی خطرے کی حالت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے. نماز چونکہ 5 وقت پڑھنا ہوتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں آپ اطمینان کے ساتھ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کی کوئی صورت نہ دیکھیں. اس طرح کا معاملہ خاص طور پر جنگ جدال کے موقع پر آ جاتا ہے. اس وقت مسلمانوں کو یہ صورتحال جلد پیش بھی آ گئی تھی. جیسے ہی وہ مدینے میں آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے اوپر پے در پے تاخت ہو رہی ہے، چنانچہ بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، اس طرح کے بہت سے مارکے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بہت سے سریے، بہت سے غزوات بھی پیش آئے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت ان کو دی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، کسی خطرے کی حالت میں وہ دوچار ہو جاتے ہیں، تو وہ پیدل چلتے ہوئے سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ. اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ نماز کو مؤخر کرنا، یہ چھوڑنا یا یہ خیال کرنا کہ اطمینان ہو جائے گا تو پڑھ لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آپ وقت پر نماز ادا کر لیں، جیسے بھی اڑے ہوئے دل کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں کر لیں، آپ چلتے ہوئے ادا کر سکتے ہیں کر لیں، آپ کھڑے ہوئے ادا کر سکتے ہیں کر لیں، آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ادا کر سکتے ہیں کر لیں. یعنی ترجیح اس کو دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ اصول بیان کر دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے. تو عام طور پر بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اچھا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اتریں گے تو پڑھ لیں گے، یا اسی طریقے سے کسی بس میں سفر کر رہے ہیں، چلیے آگے چل کے پڑھ لیں گے. صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ یہ نہیں ہے. یعنی پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ نماز پڑھ لیں. ورنہ بہت سادہ سی بات تھی کہ جنگ کا موقع ہے، خطرے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ جنگ سے فارغ ہو گئے کہ پڑھ لیجیے اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ سواری پر نماز پڑھیں گے، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے، یعنی چلتے جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا، قبلہ رو ہونے کی پابندی بھی برقرار نہیں رہے گی، اور نماز کے اعمال بھی بعض صورتوں میں ان کے لیے مقرر کردہ طریقے پر ادا نہ ہو سکے. یہ ساری صورتیں پیش آ جائیں گی نا. یعنی جنگ میں آپ سواری پر ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے کہ سواری کا رخ مشرق کو ہوگا یا مغرب کو ہوگا؟ آپ چل رہے ہیں، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہی صورتحال اب آپ کو پیش آ جاتی ہے. اس کا آگے چل کر میں ذکر کروں گا. جہاز تو اپنے ہی طریقے پر اڑے گا، گاڑی اپنے ہی راستے پر چلے گی، آپ کسی بس میں بے بس ہو کے سفر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اسی بے بسی میں ابترا رکھے گی. یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت سی چیزوں کا التزام ممکن نہیں ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یہ فقہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے ارکان میں چونکہ قیام ہے اور رکوع ہے اور سجود ہے تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے جہاز میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راستہ ہی بے شک لوگوں کے لیے بنایا گیا، اسی میں کھڑے ہو کر نماز کی جماعت کرا دی جائے، نماز پڑھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی صورتحال اگر درپیش ہو گئی ہے تو آپ جس سواری پر سوار ہیں، پیدل چل رہے ہیں تو پیدل جس طرف آپ کا رخ ہے، جو صورت بھی ہے، نماز پڑھے اس میں، یہ بتا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں جماعت کا اہتمام نہیں ہو سکتا، قبلہ رو ہونے کی پابندی برقرار نہیں رہے گی، اور نماز کے اعمال میں سے بہت سے چھوٹ جائیں، مثلاً سجدہ ویسے نہیں ہو سکے گا جیسے آپ کرتے ہیں، ممکن ہے رکوع ویسے نہ ہو سکے جیسے آپ کرتے ہیں، قیام ظاہر آپ سواری پہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تو قیام تو نہیں ہوگا اس طریقے سے، تو اعمال کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن جب امن ہو جائے، یعنی جب وہ صورتحال ختم ہو جائے، تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی اس وقت ساری پابندیاں اٹھ جائیں گی، لیکن جیسے ہی صورتحال درست ہو تو پھر بالکل ٹھیک نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اس طرح کی صورتحال، یہ جو خطرے کی صورتحال قرآن نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، اس طرح کی صورتحال کسی سفر میں پیش آ جائے تو قرآن نے مزید فرمایا ہے کہ لوگ نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ رجالاً رکبانا سواری پر پڑھ لیں، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، اس کے ساتھ مزید ایک رعایت یہ کی ہے کہ نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ اصطلاح میں اسے کثر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے پھر مزید یہ بات واضح ہوئی کہ مؤخر کرنا اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا یہ پسندیدہ ہے کہ آپ کمی بھی کر لیں اس موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ سنت قائم کی ہے کہ صرف چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بالاجمال یہ بات فرمائی کہ آپ نماز میں کمی کر لیں، لیکن وہ کمی کیسے کی جائے، حضور نے اس کے لیے جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ چار رکعت والی جو نمازیں ہیں، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ آپ دو رکعت کر لیں گے، باقی نمازیں، دو نمازیں باقی رہ جاتی ہیں فجر اور مغرب، وہ اسی طرح قائم رہیں۔ دو اور تین رکعت والی نمازوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اس طرح کے موقعوں پر بھی پوری پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر پہلے ہی دو رکعت ہے، یعنی وہ کم و بیش پہلے ہی قصر ہوئی ہوئی ہے، اور مغرب دن کے وتر ہے، یعنی مغرب میں آپ اصل میں اپنے دن بھر کی نمازوں کو وتر کرتے ہیں، طاق کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ تبدیل نہیں کی گئی، ان کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو ہر حال میں وتر ہونا چاہیے۔ سورہ نساء میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر میں نکلو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ یہ منکر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی اجازت، سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت، اسی طریقے سے پیدل چلتے ہوئے پڑھنے کی اجازت اصلاً جنگ کے خطراتی میں ہوئی ہے، یعنی موقع وہی بنا ہے کہ اس موقع پر چونکہ ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یہ رعایت ہے۔ نماز میں کمی کرنے اور اسے چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لینے کی یہ رخصتیں یہاں ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں، ان خفتم کی شرط کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ان خفتوں کا مطلب ہے اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کی طرف سے حملے کا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عام سفروں کی پریشانی، افراتفری اور آپا داپی کو بھی اس پر قیاس فرمایا، اور اس میں ان میں بالعموم قصر نماز ہی پڑھی۔ حضور نے کیا کیا ہے، اب یہ دیکھیے کیسی عمدہ اجتہاد کی تربیت دی ہے، کہ جو خطرے کی کیفیت میں آپا داپی اور افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، یہی بعض اوقات عام سفروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے، وہاں جانا ہے، گاڑی پکڑنی ہے، ایک ہنگامی سی صورتحال بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اور زندگی میں اس طرح کے مواقع آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو وہاں باعث بنا ہے رعایت دینے کا، وہی باعث یہاں بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں علت کے اشتراک پر قیاس کر لینا۔ تو یہ کر کے آپ نے اسے سفروں کے معاملے میں بھی اجازت دے دی۔ اسی طرح قافلے کو رکنے کی زحمت سے بچانے کے لیے نفل نمازیں بھی سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لی ہیں۔ یعنی حضور کا عام طریقہ یہ تھا کہ فرض نماز میں تو ظاہر سب نے پڑھنی ہے، تو تو آپ قافلے کو روک دیتے تھے سفر میں اور جماعت نماز کی ہو جاتی تھی، لیکن نفل نمازیں آپ کو پڑھنا ہوتی تھی، اسی طرح آپ کو تہجد پڑھنا ہوتی تھی، تو ان میں آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے قافلے کو روکا جائے، تو دوسروں کو زحمت سے بچانے کے لیے آپ اسی رعایت سے اس میں فائدہ اٹھاتے تھے اور نماز سواری کے اوپر ہی پڑھتے رہتے تھے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات بھی آگے آئیں گی کہ یہ کرتے تھے کہ سواری کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، نماز کی نیت کی اور پھر سواری کو اپنے راستے پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. سیدنا عمر کا بیان ہے کہ اس طرح نماز قصر کر لینے پر مجھے تعجب ہوا، یعنی ان کو یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا کہ وہاں تو جنگ کی افراتفری میں اجازت دی گئی تھی، یہ حضور نے اس کی توسیع فرمائی ہے. تو یہ دین کے اندر جو نازک توسیعات کے پہلو ہوتے ہیں یا قیاس کے پہلو ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ایک منطقی سے مزاج کے آدمی کو ہو جاتا ہے تردد، تو ان کو تردد ہوا. چنانچہ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے تم پر کی ہے، سو اللہ کی اس عنایت کو قبول کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مجھے اس قیاس کی اجازت دی ہے اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس اجتہاد کو قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نوعیت کے اجتہادات ہیں جن پر قیاس کر کے بہت سی اور سہولتیں اور آسانیاں بھی پھر ہمارے فقہا لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آگے آپ اور بھی دیکھیں گے کہ بعض معاملات میں ایسے ہی جب اللہ نے ایک رعایت دی تو آپ نے اس رعایت کی نوعیت کو سمجھا اور سمجھ کر اس کو دوسرے معاملات میں بھی پھیلا دیا. اسی کے طریقے کے مطابق آپ ظاہر ہے سب معاملات کرتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ دیکھیے کہ روزے کے معاملے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ من کانا مریضاً اولا سفرن فعدت من ایام اخر، جو آدمی مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لے اور رمضان میں روزے چھوڑ دے. تو قرآن مجید نے الفاظ کا استعمال کیا مریض کے یا مسافر کے. اب مریض اور مسافر میں کیا مریض اصل چیز ہے یا مسافر اصل چیز ہے؟ تو ہر معقول آدمی یہ محسوس کرے گا کہ اصل میں وہ زحمت ہے جو ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اب ہمارے فقہا کیا کریں گے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ مریض تو نہیں ہیں مسافر بھی نہیں ہیں لیکن اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ روزے کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کو پیر فانی کہتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک حاملہ عورت کو نہ مریض کہا جا سکتا نہ مسافر کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسی مشقت سے گزر رہی ہے کہ جو مریضی کی طرح کی نوعیت پیدا کر دیتی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ دودھ پلانے والی بیوی یعنی جس کی گود میں بچہ ہے اس کو بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے. تو مرضیہ، حاملہ، پیر فانی اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض ایسے امراض، ایسی تکلیفیں ہیں کہ جن کو آپ اس طرح شاید مریض کے طور پر نہ لے سکیں کسی آدمی کو، لیکن وہ آدمی کے لیے روزے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اندر یہ تو نہیں آپ کہتے کہ آدمی مریض ہے لیکن ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا کہ آپ کے لیے یہ چیز نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں گویا اس کے اندر سے نکلیں گی. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ایک معاملے میں کسی ایک یا دو یا چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ایک ہدایت فرمائیں گے اور پھر آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں اور اس میں جو توسیع ہو سکتی ہے وہ توسیع لوگوں کی سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے اس کے اندر سے کر دیں. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات جتنے ہیں وہ ہماری اسی جانب رہنمائی کرتے ہیں. آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ حضور نے قرآن مجید کی ایک بات کو لیا اور پھر اس کی توسیع کر دی. اب یہاں کیا ہوا، نماز میں تخفیف کی اس اجازت سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نماز کم کر لو، حضور نے تخفیف کی اس اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات میں تخفیف کا استنباط بھی کیا ہے. یعنی آپ نے اس قصر کو جو رکعتوں کی قصر ہے اس کو اس پر بھی محمول کیا کہ اوقات میں بھی تخفیف کی جا سکتی ہے، اور اس طرح کے سفروں میں ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائی، یعنی اسی سے آپ نے جمع کا استنباط کر لیا. سیدنا معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ کا طریقہ بالعموم یہ رہا کہ اگر سورج کوچ سے پہلے ڈھل جاتا تو ظہر و عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج کے ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو عصر کے لیے اترنے تک ظہر کو مؤخر کر لیتے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ فرض نماز ہے اور اس میں جماعت کا پورا امکان ہے کہ وہ ہو جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر اس بات کو ترجیح دی کہ اچھا وہاں پڑاؤ ڈالیں گے تو پھر سب مل کے نماز پڑھ لیں گے. تو اس چیز کو بھی گویا آپ نے اس کے اندر شامل کر لیا. مغرب کی نماز میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، سورج کوچ سے پہلے غروب ہو جاتا تو مغرب عشاء کو جمع کرتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوچ کرتے تو عشاء کے لیے اترنے تک مغرب کو مؤخر کر دیتے اور پھر دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے. یہی معاملہ حج کے موقع پر بھی ہوا. حج کیا ہے؟ میں اس سے پہلے عبادات کے اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سب در حقیقت علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے. تو حج میں شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے. یعنی دنیا کے اندر جو وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرارے بولا بھی، تو یہ جو شیطان اور رحمان کی کشمکش ہے اس کشمکش کو سمبلائز کیا گیا اس کے اندر، اسی لیے اس کا خاتمہ جو ہے وہ شیطان کو کنکر مارنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ کی تمثیل ہے، جنگ کے تمام احکام کو حضور نے اس پر جاری کر دیا۔ اس میں چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کو علامتوں کی زبان میں ممثل کیا جاتا ہے، اس لیے تمثیل کے تقاضے سے آپ نے یہ سنت قائم فرمائی کہ لوگ مقیم ہوں یا مسافر، وہ منا میں قصر اور مزدلفہ اور عرفات میں جمع اور قصر دونوں کریں۔ چنانچہ وہاں اس بحث کا کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ کتنے دن سے مسافر ہیں اور کتنے دن سے مقیم ہیں، وہاں اصل چیز یہ ہے کہ وہ چونکہ سارا معاملہ ہی جہاد کو سمبلائز کر کے کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ حج کے لیے گئے ہیں، بظاہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس موقع کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں، ایک عظیم عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ نوافل پڑھ رہے ہیں اور بہت عبادت کر رہے ہیں، جبکہ فرض نماز کو حج کے سارے عمل کے دوران میں قصر کر دیا گیا، بلکہ جمع بھی کر دیا گیا۔ یعنی عرفات کے میدان میں جو سب سے بڑھ کر توبہ و استغفار کا موقع ہے، وہاں بھی آپ نماز کو قصر بھی کرتے ہیں اور جمع بھی کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں یہی صورت پیدا ہوتی ہے، بین یہی معاملہ منا میں رہتا ہے، وہاں جمع تو نہیں کی جاتی لیکن قصر کی جاتی ہے۔ تو جو جنگ کے میدان میں معاملات ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی بین ہی اس کے اندر قائم کر دیے۔ جن لوگوں کی نگاہ اس طرف نہیں گئی، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سفر کا معاملہ ہے، چنانچہ مقیم لوگوں نے پوری نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں امام تو بہرحال اس سنت کے مطابق عام طور پر قصر ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جمع بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ دراحال ہے کہ اس موقع کے اوپر نہ اپنی نماز پڑھنے کا کوئی سوال ہے اور نہ پوری نماز پڑھنے کا کوئی سوال ہے اور نہ جمع کے قاعدے کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی سوال ہے۔ پھر اس سے ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہ جو حضور کا قیاس تھا یا استنباط تھا، ظاہر ہے کہ یہ قیاس و استنباط ایک اہم قیاس اور استنباط تھا، آپ نے جمع بھی کیا تھا اس میں، قصر بھی کی تھی اس میں، تو یہ روایات سے منتقل ہوتا۔ حج کے اندر جب یہ سنت قائم ہو گئی تو یہ بالکل اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا، یعنی اس کے بارے میں اب دوسری رائے قائم کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اس سارے معاملے کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید نے کس جگہ سے بات کی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بات کو اس کی علت اور اس کی روح سمجھ کر پھیلا دیا مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو آپ نے عام سفروں کی آپد آپی پر بھی قیاس کیا، اور اسی طریقے سے حج میں بھی چونکہ جہادی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا اطلاق کر دیا۔ اس استنباط کا اشارہ خود قرآن میں موجود ہے، یعنی یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ بات خود قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کا منشا یہی تھا جس کو آپ نے سمجھا ہے۔ سورہ نساء میں یہ حکم جس آیت پر ختم ہوا ہے اس میں ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا کے الفاظ کو جو آدمی بھی اچھی عربی جانتا ہے وہ جب پڑھے گا تو یہ الفاظ عربیت کی روح سے تقاضا کرتے ہیں کہ ان سے پہلے اور وقت کی پابندی کرو یا اس طرح کا کوئی جملہ مقدر سمجھا جائے گا، یعنی یہ لازمن اس سے پہلے موجود ہے۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوتی ہے کہ قصر کی اجازت کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ نماز کی رکعتوں کے ساتھ اس کے اوقات میں بھی کمی کر لیں، اس لیے بات ختم یہاں پر آ کر کی ہے کہ نماز قصر کرو، اور نماز قصر کرنے کے بعد جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر نہ صرف یہ کہ پوری نماز پڑھو بلکہ وقت کی پابندی بھی اسی طرح کرو جیسے عام حالات میں کرتے تھے۔ اس پر یہ جملہ آیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ نماز جو ہے تم پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود یہ اشارہ کر دیا تھا کہ قصر کے اندر جمع کا حکم بھی چھپا ہوا ہے۔ تو حضور نے اس کو دریافت فرمایا اور اس لطیف نقطے کو سمجھا اور سمجھ کر امت کے اندر اس کو بھی جاری کر دیا۔ چنانچہ ہدایت کی گئی کہ جب اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، اور اس کے لیے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو گویا قرآن نے اپنے جملوں کی ترتیبی سے یہ بات واضح کر دی کہ منشا کیا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ اس بات کو واضح لفظوں میں کیوں بیان نہیں کیا، یہ تربیت دینے کے لیے کہ دین کے معاملات میں ایسے ہی تفقہ ہوگا، اسی طرح غور ہوگا، اور اسی طرح اللہ کی ہدایت اور عقل انسانی دونوں مل کر اس معاملے کو سمجھنے کے عمل کو جاری رکھیں گے۔ یہی معاملہ آپ دیکھیے میراث کے احکام میں پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا کہ ماں اور باپ کا حصہ 1/6 1/6 ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ حصہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر یہ بتایا کہ اگر اولاد نہ ہو اور ان کے بہن بھائی بھی نہ ہو تو پھر ماں اور باپ کا حصہ 1/3 اور 2/3 ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اگر بہن بھائی ہو تو ماں کا حصہ اور باپ کا حصہ وہی ہو جائے گا جو پہلے والا ہے۔ اب اتنی بات کیا کہ خاموشی اختیار کر لی۔ عاقل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہے تو پھر بھی وہی صورت ہوگی جو اولاد کے بارے میں ہے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا الفاظ میں، اور یہی خاموشی اختیار کر لی۔ اب سورہ نساء میں پڑھیے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیش نظر تھا کہ لوگ اس کو خود سمجھ لیں، لیکن لوگ نہیں سمجھے۔ اور چونکہ معاملہ ایک عمومی نوعیت کا تو انہوں نے بار بار سوال کیا. تو آپ سورہ نساء کو پڑھیں تو بالکل آخر میں جب سورہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک زمیمہ لگا ہوا ہے. وہ زمیمہ یہ شروع اس سے ہوتا ہے کہ یستفتونہ کا کل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, بہت بار بار پوچھ رہے ہیں, ان کو بتا دیجئے کہ بہن بھائی اولاد کے قائم مقام بنے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ دین پر غور کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کیسے قیاس اور استنباط کیا جاتا ہے اور کیسے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے کہ اس طریقے سے بات بیان کی ہے کہ اشارہ کر دیا اس جانب کہ بات تو قصر کی ہو رہی ہے لیکن جس طرح رکعت میں تخفیف ہو جائے گی اسی طرح وقت میں بھی تخفیف ہو سکتی ہے, اور وقت کی تخفیف کو حضور نے سمجھا اور سمجھ کر آپ نے جمع کا طریقہ اس میں اختیار کر لیا اور پھر اس کو ایک سنت کی حیثیت سے مسلمانوں کے اندر قائم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات ایک مشکل یہ بھی تھی کہ میدان جنگ میں نماز کی جماعت کھڑی کی جائے اور حضور امامت کرائیں. اب ایک اور مشکل پیش آ گئی, یعنی میدان جنگ میں جنگیں پیش آ رہی تھیں تو اگر اس میں جماعت کی نماز کرائی جائے اور حضور امامت کرائیں تو اب کیا کیا جائے؟ کوئی مسلمان اس جماعت کی شرکت سے محروم رہنے پر راضی نہیں ہو سکتا. آپ میدان میں اترے ہوئے ہیں, موت سامنے نظر آ رہی ہے, خدا کا پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اب کیا کیا جائے؟ یعنی یہ تو ممکن نہیں, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 10 جماعتیں کرا لیجیے, کوئی ایک آدمی ایک جگہ جماعت کرا دے گا, دوسرا دوسری جگہ جماعت کرا دے گا, کوئی پہلے کرا دے گا, کوئی بعد میں کرا دے گا. تو حضور جماعت کرا رہے ہوں, اب کیا کیا جائے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو فطری جذبہ ہے محبت کا, عقیدت کا, پیغمبر کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ملحوظ رکھا ہے, ورنہ ڈانٹ پلا دیتے اور کہتے کہ اپنی اپنی نماز پڑھ لو, کوئی اور جماعت کرا دے. نہیں کیا, حضور امامت کرائے تو کوئی مسلمان اس جماعت میں شرکت سے محروم رہنے پر راضی نہیں ہو سکتا تھا. ہر سپاہی کی یہ آرزو ہوتی کہ وہ آپ ہی کی اقتدا میں نماز ادا کرے, یہ آرزو ایک فطری آرزو تھی, لیکن اس کے ساتھ دفاع کا اہتمام بھی ضروری تھا. اس مشکل کا ایک حل تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 4 رکعتیں پڑھتے اور اہل لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر 2-2 رکعتوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے. ایک بڑا آسان حل یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے اور باقی لوگ 2-2 پڑھ لیتے. اب ظاہر ہے کہ اس میں حضور کے لیے ایک مشقت پیدا ہوتی ہے, جو رعایت دی گئی ہے وہ حضور کو بھی تو ملنی چاہیے. یعنی میدان جنگ میں گویا معاملہ یہ ہوتا کہ سب رعایت سے فائدہ اٹھاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال 4 رکعتیں ہی پڑھنا پڑتی تاکہ 2 پڑھ کے ایک لشکر چلا جائے پھر دوسرا حصہ چلا جائے. یہ معلوم ہوتا ہے سب روایتوں کو جب میں جمع کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں حضور نے یہی کیا, یعنی آپ نے شروع شروع میں جب یہ معاملات پیش آئے تو خود یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے اس موقع پر 4 رکعتیں پڑھی اور اس میں 2-2 رکعتیں لوگ پڑھ کے فارغ ہو گئے. بعض موقعوں پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں جو زحمت ہو سکتی تھی اس کے پیش نظر قرآن نے یہ تدبیر بتائی کہ امام اور مقتدی دونوں قصر نماز ہی پڑھے اور لشکر کے دونوں حصے یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھ آدھی نماز میں شامل ہوں اور آدھی نماز اپنے طور پر ادا کر لیں. یعنی ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں, پیچھے ہٹ جائیں, اپنی ایک رکعت پوری کریں, اتنے عرصے میں دوسرا آ کے ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑھ لے, ایک پوری کر لے. تو ہر ایک کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو جائے گی اور ایک اپنی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ طریقہ خود سجیسٹ فرمایا, خود تجویز کیا یہ طریقہ کہ لوگوں کے لیے بھی مشکل پیدا نہ ہو, پیغمبر کے لیے بھی مشکل پیدا نہ ہو, اور اس جذبے کو بھی گویا قبول کر لیا کہ لوگ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ بھی کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انسانی جذبات محبت کی رعایت کی ہے اس میں وہابیت نہیں چل سکتی, یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے جب یہ بات لکھی کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مدینہ جائے اگر تو مسجد نبوی کے علاوہ اپنے دل میں کوئی خیال آنے دے کہ مجھے پیغمبر کے مرکز پر بھی جانا ہے یا آپ کی جگہ بھی دیکھنی ہے, یہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ سفر کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ شد رحال صرف 3 جگہوں کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے یا مدینہ جاتے ہوئے آدمی کے دل میں یہ خیال نہ آئے یہ تکلیف مالا یوتاک ہے. یہ کمال ابن تیمیہ کو تو حاصل ہو سکتا ہے, عام مسلمان کے لیے بہت مشکل. تو اس وجہ سے لازمن خیال آئے گا, یہ فطری جذبات ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جذبات کی بھی ایک درجے میں رعایت کرتے ہیں. اگر یہ حدود سے تجاوز نہیں کر رہے, کوئی شرک کوئی بدعت اس میں نہیں درا رہی تو اللہ تعالیٰ اس کی رعایت فرماتے ہیں. چنانچہ یہاں بھی رعایت فرمائی, اور آپ دیکھیے کہ پورا ایک طریقہ قرآن مجید میں بتایا کہ اس طریقے سے آپ نماز پڑھ لیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا سادہ سا ہے کہ کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں کہ حضور کے پیچھے نماز کی سعادت سے محروم ہو جائے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ آپ قرآن کی وہ آیتیں آگے پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا. تو یہ طریقہ اختیار کیا. چنانچہ ایک حصہ پہلی رکعت کے سجدوں کے بعد پیچھے ہٹ کر حفاظت و نگرانی کا کام سنبھالے اور دوسرا حصہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آپ کے پیچھے آ کر دوسری رکعت میں شامل ہو جائے. ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ وَكُنتُم مَّرَضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان ہو اور میدان جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو. اب دیکھیے شروع یہاں سے کیا ہے, جب تم ان کے درمیان ہو یعنی جب آپ درمیان میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے, پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو دوسرے پیچھے ہو جائیں, تمہارے پیچھے ہو جائیں, دوسرا گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کریں اور یہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں. یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے, یعنی خطرہ جو ہے وہ یہ ہے, اس کو بھی بیان کر دیا. اس بات میں البتہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بارش کی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو. ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا مہیا کیے ہوئے ہے. اس طریقے سے جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو, پھر جب اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو اور اس کے لیے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو. اب یہ دیکھیے اس اشارے کو بھی بیان کر دیا, اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کی روح سے لشکر کو جو رکعت اپنے طور پر ادا کرنی تھی اس کے لیے حالات کے لحاظ سے ایک رکعت تو ظاہر حضور کے پیچھے ادا ہوگی, ایک اپنے طور پر پڑھنی ہے, اس میں حالات کے لحاظ سے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا, یعنی آپ بیٹھے رہے ایک رکعت پڑھانے کے بعد, آپ نہیں کھڑے ہوئے, اور لوگ نماز پوری کر کے پیچھے ہٹے, اور ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے بعد میں نماز پوری کر لی, یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے اور بعد میں انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی. اس کی تفصیلات بیان کرنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تدبیر کا تعلق جیسا کہ آیت میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان کے درمیان ہو کے الفاظ سے واضح ہے, خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے تھا. آپ کے بعد کسی ایک امام ہی کی اقتداء کی خواہش نہ اتنی شدید ہو سکتی ہے اور نہ اس کی اتنی اہمیت ہے. قیام جماعت کا موقع ہو تو لوگ اب الگ الگ اماموں کی اقتداء میں نہایت آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اب فقہ میں صلاۃ الخوف کا باب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا, آپ ہی کی موجودگی میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ایک طرح سے ایک قانون کا حصہ بنا دیا. تو اس کے ساتھ ہی نماز کی رعایت کا یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.